اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل ذرت میت الف الف مرتین. سورہ آل عمران آیت نمبر 110.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر.
اچھا، اب اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے کنتم خیر امتن اخرجت للناس. اللہ کہہ رہا تم ہو بہترین امت جن کو جو لوگوں میں سے نکالے، جن کو لوگوں میں سے نکالا ہے اللہ نے. کن لوگوں میں سے نکالا ہے؟ اس سے پہلے بہترین امت کون تھی؟ یہود و نصارہ، بنی اسرائیل. انہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں چن لیا ہے، یعنی امت محمدیہ کو چن لیا ہے. اس پہلے بنی اسرائیل تھی، یہود نصارہ، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، حد سے تجاوز کی، اللہ کے قانون کو قانون شکنی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ احساس چھین لیا، اور وہ احساس اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. دیا کیوں ہے؟ اب یہ مجھے دیکھنا ہے کیوں دیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے دیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکو. وتؤمنون باللہ، اور تمہیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اور یہ اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل اگر صحیح ہوتے تو ٹھیک ہوتے، کتاب کے مطابق ایمان لاتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. منہم مومنون، لیکن اس میں کچھ مومن بھی ہے. و اکثرہم الفاسقون، لیکن اکثر فاسق ہیں. فاسق مطلب قانون شکن ہے. اب وہ قانون شکن اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے، قانون شکن ہوئے، اللہ کے قانون کو توڑا، قرآن اور اس کو تورات، زبور، انجیل، جو بھی کتابیں ان کے پاس آئیں اور پیغمبر آئے، ان کی نافرمانی کی اور اللہ کے قانون شکنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہ بنا دیا، یعنی اب ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اب وہ نکل گئے، اللہ بہترین امت سے وہ نکل گئے. اب یہ اعزاز ہمارے پاس آ گیا، اب یہ اعزاز ہمارے پاس آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، لیکن اس کی مجھے قیمت ادا کرنی ہے. ہر ایک کو یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے. تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں چنا گیا ہے، لیکن تمہارا ایک کام ہے کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. اب اگر ہم دیکھیں یہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے، تو کیا میں یہ کر رہی ہوں؟ تو مجھے اپنے سے سوال پوچھنا چاہیے، کیا میں یہ اس حکم کی تعمیل کر رہی ہوں؟ کیا اس پہ میں نے خود عمل کیا ہے؟ اور کیا میں اپنے ارد گرد لوگوں کو برائی سے روک رہی ہوں اور نیکی کی طرف بلا رہی ہوں؟ اگر جواب ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے اس مقصد کے لیے، اور اب ہم نے عزم کر لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے، نیت باندھ لی ہے کہ اب ہم اللہ کی منشا کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے حکم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. پہلے خود سمجھیں گے, جانیں گے, اس پہ عمل کریں گے, اور پھر ہم اپنے ارد گرد جو جتنی ہماری طاقت ہے اس ان تک ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے. عمل کے لحاظ سے زبانی تو بہت لوگ پہنچا رہے ہیں, زبانی کے لیے تو آپ کے مدرسے بھرے ہوئے ہیں, آپ کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کوئی نہیں پہنچا رہا. اب ہم عورتوں کو, اب ہم لوگوں نے یہ مشن, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, اللہ کی توفیق سے ہم لگے ہوئے ہیں, اور آپ لوگ ہم میرے ساتھ شامل ہیں. تو اب ہماری نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے, اس قابل بنائے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اللہ کے اس حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور اللہ پہ وہ کامل یقین لائیں. تو تؤمنون باللہ یعنی وہ یقین لائیں جو اللہ چاہتا ہے, جو حق ہے, یعنی اللہ کو پہچاننے کا حق ہے مجھے کہ میں اس کو اس طریقے سے پہچانوں جیسے جو وہ ہے, یعنی اس کو جانو پہچانو. ظاہر اپنی استعداد کے مطابق ہوگا, اپنے محبت اپنے عشق کے مطابق ہمارا وہ یقین بڑھتا چلا جائے گا. تو ہمیں اپنے اس یقین کو پختہ کرنا ہے. ابھی تو ہمارا یقین نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں, تو اب ہمیں باعمل زندگی گزارنی ہے اور اللہ پہ پورا کامل یقین رکھنا ہے. اللہ کہہ رہا کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے ان میں بھی اچھے لوگ تھے, لیکن اگر وہ لوگ سب لوگ اہل کتاب اگر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشن دیا تھا, جیسے مجھے مشن دیا ہے, جیسے مجھے قرآن دیا ہے, جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے, ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیے تھے. بنی اسرائیل میں بہت پیغمبر آئے, کتابیں بھی آئیں, سب کچھ آئی, لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی, وہ ناشکری کرتے رہے, اس کو جانا نہیں پہچانا نہیں, دنیا کی محبت میں لگے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ بہترین امت کا اعزاز چھین لیا اور اب ان پر مغضوب علیہ یعنی اللہ کی رحمت سے اب وہ دور ہو گئے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ کہیں ہم اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائے. اگر اس وقت دیکھا جائے تو ہم مسلمان سب ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں, کیونکہ ہم کہاں ہیں مسلمانی, کس جگہ مسلمان حکومت ہے, کون سی مسلمان کے پاس طاقت ہے, کوئی کون سی پاور ہے مسلمان کے پاس. اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو اللہ کا دوست ہوتا ہے, اس کو تو یہ جو دنیا کی حکومتیں ہیں یہ تو اس کی ہیں, یہ تمام سلطنتیں, یہ تمام ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کی ہے, اس کو دی ہے یہ تمام. کتنے عرصے تک مسلمان حکمرانی کرتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. تو حکمرانی یہ جو دنیا کی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, لیکن میں تو جب مجھے ملے گی جب میں اللہ کے آگے سر نگو ہو جاؤں گی, یعنی اپنی مرضی چھوڑ کر میں اللہ کو لے لوں گی, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں گی, اور میں اس دنیا کو اور اپنی زندگی کو اور اپنی جسمانی صلاحیتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں اس کو میں اس طریقے سے استعمال کروں کہ مجھے اللہ مل جائے. سارا مقصد ایک ہی مقصد ہوگا, رب کو پانے کا, رب کے ملاقات کا, رب کے دیدار کا, دنیا بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا. تو اللہ کہتا ہے ان میں جو بنی اسرائیل تھے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان میں نیک لوگ بھی تھے لیکن اکثر فاسق تھے. اب اگر دیکھا جائے تو ہم کتنے عرب مسلمان ہیں اور کتنے نیک لوگ ہیں, میرے خیال میں 2% نیک ہوں گے, باقی سب فاسق ہیں. اللہ کے قانون کو تو ہم نہیں چاہتے. کون سے ملک میں اسلامی قانون ہے, کون سا ملک ہے جو سود سے رشوت سے دھوکوں سے اور ملاوٹ سے ان چیز سے پاک ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں کون سا ملک ہے جو حرام سے شراب سے ان چیزوں سے پاک ہے؟ کون سا ملک اسلامی ملک کوئی ہے, کوئی ایک مجھے فگر آؤٹ کر دیں کہ ہاں نہیں یہ صحیح معنوں میں اسلام قرآن و سنت کے مطابق اس میں حکومت چل رہی ہے؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب ہمیں حکومتوں نے مجھے اپنے پہ دیکھنا ہے, مجھے اپنے کو تیار کرنا ہے. جب میں تیار ہو جاؤں گی تو میں اس قابل ہوں گی کہ میں اپنے سب سے نزدیک کے جو لوگ ہیں, میرے ارد گرد جو لوگ ہیں, میں انہیں اللہ اور رسول کے بارے میں بتاؤں, ان کو میں دوزخ سے بچاؤں, ان کو دوزخ میں گرنے سے بچاؤں. ظاہر ہے یہ میری مجھ پہ ذمہ داری ہے, یہ میری میں اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے گا اور میں اس کوشش میں جد و جہد میں لگ جاؤں گی تو میں اگر لوگوں کی بھلائی کروں گی تو کر بلائی ہو بلائی, یعنی میں ان کے ساتھ بھلائی کروں گی اللہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا, میں ان کا اچھا چاہوں گی اللہ میرے لیے اچھا چاہے گا. تو مجھے چاہیے کہ اب یہ دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے, ان تمام چیزوں کو ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, دنیا کے لحاظ سے نہیں, صرف رب کو راضی کرنے کے لیے, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے, اس کے تحت قرآن و سنت کے تحت میرے تمام معاملات دنیا کے دین کے تمام معاملات اس کے گرد گھومتے ہوں گے, اس سے باہر نہیں نکلیں گے. اس وقت تو ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم کون ہیں؟ ہم منافق ہیں سب. تو اس منافقت سے مجھے نکلنا ہوگا. منافق کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرضی کا اسلام لیا ہوا ہے, جو آسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں, باقی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو منافق کی نشانی ہے. تو اس منافقت سے مجھے نکلنا ہے. ہم اپنے پہ لیبل تو نہیں لگاتے, کیونکہ ہم مدینہ کا جو منافق تھا عبداللہ بن ابی وہ تو ہمارے لیے گالی ہے, لیکن اس سے بڑی گالی ہم خود بن گئے. تو اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پہچانے کہ منافق ہے کون, کیوں منافق ہے. سوچنا چاہیے مجھے کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے اور نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد سب کر رہے تھے, لیکن پھر بھی منافق تھے, کیوں منافق تھے؟ یہ ایک بہت سوچنے کی چیز ہے. وجہ کیا تھی؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے لیکن پھر بھی منافق تھے. تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی تو تھی جو ان کو مومن نہیں بنا سکی اور وہ منافق ہو گئے. تو اس وقت تو ہم 100% منافق ہیں. اب اس منافقت کو مجھے اپنے سے ختم کرنا ہے اور مجھے اس منافقت سے نکلنا ہے. میری زندگی, ہم سب کی زندگی منافقانہ طریقے سے گزر رہی ہے اور ہم اس کو ہمیں سمجھ نہیں ہے, ہم سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. تو اب جب ہم سمجھنا چاہیں گے, کوشش کریں گے, تو ہم کسی اللہ والے سے جڑ جائیں گے اور وہ پھر ہمیں بتائے گا کہ منافقت کیا ہوتی ہے, کیسے انسان منافق, نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کرنے کے باوجود بھی منافق ہے, یہ کیوں, وجہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے باوجود منافق ہے, کیوں, وجہ کیا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جو منافقت ہے. تو اس منافق, اور پھر منافق کا جو مسلمان منافق ہوتا ہے, اور منافق کی جگہ دوزخ نہیں ہے, دوزخ کا گڑا ہے جسے بیل کہتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دوزخ ہے وہ اس سے دن میں 70 دفعہ پناہ مانگتی ہے, اس گڑے سے. مسلمان اس میں جائے گا اور پھر وہاں تو کوئی اس گڑے میں تو کوئی شفاعت نہیں ہے, کوئی جنت اس سے نکلنے کا ذریعہ نہیں ہے. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے, لیکن ہمیں ڈیوٹی دی ہے, ہم پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم خود قرآن و سنت کو سمجھیں, جانیں, اس پہ عمل کریں اور پھر اور لوگوں کو اس طرف لے کے آئیں, اور لوگوں کو برائی سے بچائیں اور نیکی کی طرف لے کے آئیں. نیکی کیا؟ اللہ کی پہچان. سب سے بڑی نیکی ہے جو اللہ سے اللہ کی پہچان کر لیتا ہے, اس کی ساری زندگی نیکیوں پہ ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم مسلمان ہو کے اس دوزخ کے گڑے میں چلے جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا, اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے.
اچھا, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے لن یضرکم الا اذی, اللہ کہتا ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. اب یہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہیں, یہ یہود و نصارہ ہیں اور یہ منافق ہیں, یہ مومن کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی راہ میں رکاوٹیں تو ڈالیں گے, تکلیفیں تو دیں گے, لیکن اس کو ناکام نہیں کر سکتے اس کے مشن میں. اور پھر اللہ کہتا ہے وہی یقاتلوکم یولوکم الادبار, اگر تمہارے مقابلے پہ آ بھی گئے, یعنی اگر یہود و نصارہ ہمارے مقابلے پہ آ بھی گئے اور اگر ہم مومن ہوئے تو پیٹ بھاگ جائیں گے, پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں گے, یعنی ڈرپوک ہوں گے, ان میں ایمانی طاقت نہیں ہوگی. کیوں؟ ایمان تو اللہ کی محبت اللہ کے عشق سے آتا ہے. دنیا کی محبت سے تو ایمان نہیں آتا، ایمان وہ طاقت نہیں آتی. تو ایمان وہ اصل ایمان، ایمانی طاقت اور دنیا کا خوف جو ہمارے دلوں سے نکلتا ہے وہ صرف اللہ، اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ کے خوف سے نکلتا ہے. جب اللہ اور رسول کو ہم لے لیتے ہیں اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہماری ایمانی قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، پھر ہم کسی سے نہیں ڈرتے. تو یہ اگر ہمارے مقابلے میں آئے بھی، اب اس کو ہم، ہمارے سامنے اس وقت یہود اور نصارہ تو نہیں ہے، ہم عورتیں ہیں، ہم لگے ہوئے اس وقت، ہم اس کو ہم سمجھیں گے ایسے کہ کوئی بھی میرا مخالف مجھے تکلیف دینے چاہے گا تو وہ تکلیف تو دے دے گا، لیکن مجھ پہ غلبہ نہیں پا سکتا، مجھے اس راستے سے نہیں ہٹا سکتا، میرے اس مشن کو ناکام نہیں کر سکتا، مجھے اس مشن میں شک و شبے نہیں ڈال سکتا، کیونکہ میرا یقین اللہ پہ ہے. میں نے یہ راستہ لیے اللہ کو پانے کے لیے، میرا مقصد دنیا نہیں ہے، میرا مقصد دنیا نہیں ہے تو بس وہ پھر نکل گیا. اگر میں نے دنیا کی ملاوٹ کی تو ہو سکتا ہے میں ناکام ہو جاؤں، کیونکہ دنیا تو سامنے ہے اور بہلانے پھسلانے والے بہت ہیں، سبز باغ دکھانے والے بہت ہیں، لیکن میرا یقین اللہ پہ ہے. کیا یقین ہے؟ اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا پالنے والا ہے، اللہ کے ہاتھ میں میری موت ہے، زندگی ہے، میری عزت ہے، میری زندگی ہے، میری صحت ہے، میری بیماری ہے، میری جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میرا رازق بھی وہی ہے، شوہر رازق نہیں ہے، ماں باپ رازق نہیں ہے، بہن بھائی رازق نہیں ہے، دنیا میری رازق نہیں ہے، رازق میرا اللہ ہے. یہ تمام، یہ ایمان ہے، یہ ایمان اگر مجھ میں آ جائے گا تو پھر وہ سارے ڈر نکل گئے. پھر مخالفین کتنے بھی ہمارے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، وہ ہمیں تکلیف تو دے، ضرر تو دے سکتے ہیں لیکن ناکام نہیں کر سکتے. ثم لا یبصرون. اب جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لیکن اگر ہم مضبوطی سے اپنے راستے پہ کھڑے رہیں تو اللہ کی، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوتی ہے، اپنے مرشد، اپنے استاد کی مدد ہوتی ہے. ان لوگوں کا کوئی مدد نہیں ملے گی کہیں سے بھی، جب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے نا پھر کوئی نہیں چھوڑا سکتا ان کو. اسی طرح اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہے اور اللہ کو نہیں پہچانا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اس کو نہیں جانا، میں دنیا ہی کو دیکھتی رہی اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار دی، میرا تو پھر کوئی مددگار نہیں ہے. مجھے قبر کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے دوزخ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ مجھے وہ نمازیں بچا سکتی ہیں، نہ وہ روزے بچا سکتے ہیں، نہ وہ حج عمرے بچا سکتے ہیں. کیوں؟ کہ جو نمازیں، حج عمرے اور جو لوگوں کی خدمت کی وہ میں نے صرف اپنی مرضی سے، اپنی ذاتی اخراج کے لیے کی، میرا مد نظر اللہ نہیں تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کو پانا نہیں تھا، میرا تھا یہ کہ دنیا ہے، دنیا اچھا کہے گی، تعریف کرے گی، خیال رکھے گی، عزت دے گی، محبت دے گی، میرے وقت ضرورت کے وقت کام آئے گی، یہ میرے نظریات ہیں. تو اس نظریات کے تحت میں اگر مسلمان ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے کافروں میں شمار کرے گا، مجھے منافقوں میں شمار کرے گا. اس پہ آپ لوگ سوچیں ذرا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
پھر ان کی مدد نہ ہوگی، ان پر جما دی گئی خواری جہاں ہو امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے. اور ان پر جما دی گئی محتاجی یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یہ اس لیے کہ نافرما بردار اور سرکش تھے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن مجھے یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں سوچنا، مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ قرآن میرے بارے میں بھی ہے. یہ قرآن میرے لیے، یہ یہود اور نصارہ کے لیے نہیں ہے، اب یہ میرے لیے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب یہ قرآن میرے لیے ہے۔ یہود اور نصارہ تو نکل گئے، چلے گئے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مغضوب کر کے الگ کر دیا اپنے آپ سے، اب مجھے چنا ہے، تو اب مجھے چنا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے مجھے کہ دیکھو ان لوگوں نے یہ کیا، اب تم مت کرنا۔ یہ اس میں نقطہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا، جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مجھے، ان کے اللہ تعالیٰ حال بتا رہا ہے کہ وہ مغضوب علیہ جو ہوئے، میرے رحمت سے جو دور ہوئے اور ان پہ لعنت ہوئی، وہ ان حرکتوں کی وجہ سے ہوئی، تم یہ مت کرنا۔ اللہ کہتا ہے دور بات علیہم الجلہ اینما سقفو، کہ ان پر اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان پر ذلت کر دی، اب وہ کہیں امان نہیں پائیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر ہاں اگر وہ مسلمان اللہ کی رسی کے نیچے ہوئے، یعنی مسلمان حکومت کے ماتحت ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں بتا رہا ہے، یہود اور نصارہ کے بارے میں بتا رہا ہے، من الناس یا لوگوں کے، وباؤ بے غضب من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے غضب کے مستحق اللہ تعالیٰ ان کو کر دیا ہے، اور اب ان پر یہ محتاجی اور یہ لعنت اللہ سے دوری، یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ کیوں، وجہ کیا تھی؟ ذالک، یہ ہے، یہ اکثر لکتا ہے، ذالک بے انہم کانوا بے یکفرون بے آیات اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں سے۔ اب ہم تو اللہ سے قرآن سے انکار نہیں کر رہے، کر رہے، اچھا، اور نہ ویقتلون انبیاء، اور اپنے نبیوں کو قتل کیا بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، نبیوں کو تو قتل کرنے کا حق ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں کیا؟ اچھا، ذالک بما اسوا کانوا یہتدون، اور یہ حد سے زیادہ نافرمان اور سرکش تھے۔ اس آیت کو اگر ہم اپنے آئینے میں دیکھیں، اس قرآن کی آیت کو، اس کی آیت میں ہم اپنی شکل دیکھیں، اس وقت مسلمانوں کی حالت، تو ہم اس یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے قرآن و سنت بالکل چھوڑ دیا ہے، ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جس انسان کی زندگی میں اللہ اور رسول نہیں ہے، قرآن و سنت نہیں ہے، بامل زبانیں نہیں کہہ رہی، زبانی تو ہم حج بھی کر رہے ہیں اور وظیفے بھی کر رہے ہیں اور حج عمرے بھی کر رہے ہیں اور خیر خیرات بھی کر رہے ہیں، نہیں، عملی طور پہ اگر میری، میں پوری کی پوری، یعنی میری پیدائش سے لے کر موت تک میں جو بھی مراحل ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، رشتہ داریاں، شوہر سے تعلقات، ماں باپ سے، بہن بھائی سے، رشتہ داروں سے، بزنس، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے نا، تو ہم ان کے نقش قدم پر، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم بھی انکار کر رہے ہیں قرآن سے، ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہے، تو بین ہی ہم وہی ہیں اس وقت۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نبی، اب یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کتنے علماؤں کو ہم نے قتل کر دیا ہے، کتنے بزرگوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اب سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ قتل ہی ہو رہا ہے نا چاروں طرف، تو کوئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ علماء کو، ان کو قتل کرو، یہ ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا، اس کو دوسری طرح سے بھی لیں گے، اللہ، اب میں اپنی اولاد کو، میں نے اللہ اور رسول کا بتا دیا ہے، میں نے تو ان کو ساری دنیا کی تعلیم میں لگا دیا، اللہ کے بارے میں تو میں نے انہوں نے بتایا ہی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انہوں نے بتایا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو قتل کر رہی ہوں۔ اب قتل کا یہ، وہ اگر اللہ اور رسول کو نہیں جانیں گے اور اس کے، اللہ اور رسول، قرآن و سنت کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اس کو فالو نہیں کریں، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے؟ تو یہ میں کیا کر رہی ہوں اپنی اولاد کے ساتھ؟ یہاں یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور حد سے زیادہ ہم سرکش ہیں۔ اب دیکھ لیے تو ہمارے ملک میں اور ہمارے ارد گرد سود کا نظام جاری ہے، رشوت کا دبا کے نظام جاری ہے، کرپشن دبا کے جاری ہے، ملاوٹ ہر چیز میں ہے، ہم دوسروں کے حق مار رہے ہیں، ہم یہ ہمارے سے دیکھ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے جو نکاح کا ہم جو ذریعہ جو اسباب ہے کرنے کے، وہ بھی ہمارے دیکھ لیں، جو طلاق کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہمارے دیکھ لیں، ہر چیز میں ہم قرآن و سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ کون سی زندگی، کون سا راستہ، کون سا پہلو ہم نے قرآن و سنت کے لیا؟ کوئی نہیں لیا. لیا کیا ہے؟ بس نمازیں پڑھ لو، حج کر لو، عمرے کر لو. لوگ سب کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے. اب ان کو اٹھک بیٹھک ہوا دیکھ، ماں باپ کو اٹھک بیٹھک کرتا دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. سمجھ تو نہیں رہے کہ نماز کیا ہے، سمجھ تو نہیں رہے کہ حج کیا ہے. اگر وہ انہوں نے حج کر لیا، لوگوں نے حج کر لیا، ہمیں بھی شوق ہے کہ ہم بھی حج پہ جائیں. اب ہمیں معلوم نہیں کہ حج ہے کیا، بس سب جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. تو اب یہ ہمیں سوچنا ہوگا، جاننا ہوگا. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ کہا کہ اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو میں تمہیں ہٹا دوں گا، میں دوسروں کو لے آؤں گا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. تو اب مجھے سوچنا چاہیے کہ میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر تو نہیں ہوں، بظاہر تو ہوں، لیکن مجھے نکلنا ہوگا. اب ہمیں نکلنا ہوگا اس سے، اور اب ہمیں اللہ اور رسول کو لینا ہوگا. آگے چلتے ہیں.
لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ.
سب ایک سے نہیں، کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں.
لیسو سواؤن، اللہ کہتا ہے سب ایک سے نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں اس وقت ذکر ہے یہود و نصارہ کا، لیکن اب اس وقت یہود و نصارہ تو چلے گئے، نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو بھی نہیں مانے گا وہ امت نہیں ہے. وہ جو امت تھی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اب اس وقت اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، وہ قرآن و سنت کو فالو کریں گے. تو وہ تو اپنے زمانے میں تھی. اللہ تعالیٰ مجھے مثال کے طور پہ بتا رہا ہے کہ بھائی سب ان میں خراب نہیں تھے، سب ان میں ایک سے نہیں تھے. من اہل الکتاب، یعنی جن کے پاس کتاب تھی، تورات و زبور، امتن قائمتن یتلونا، وہ ایک حق پر تھے، یعنی ان میں نیک لوگ بھی تھے، بہت سے نیک لوگ تھے اس میں اس وقت، اور اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے اور سجدے کرتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے. اب اس کو میں اپنے اس میں لاؤں گی. اب کتنے عرب مسلمان ہیں، تو سارے کے سارے تو گناہگار نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی تو، جس کی وجہ سے یہ اس وقت ہم مسلمانوں پہ وہ اللہ کا عذاب، بڑا عذاب نہیں آیا، اسی وجہ سے نہیں آیا. دو وجہ ہیں، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ہے، دوسرا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اللہ والے ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ایک ایسی جماعت ہے، اور یہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت رہے گی اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار. اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو کا دیدار کرو اور تمہیں جنت الفردوس ملے، ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا دیدار اور جنت الفردوس ملے، کون انکاری ہے؟ کوئی نہیں انکاری. لیکن اس کے لیے مجھے جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے مجھے قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، اللہ کو جاننا ہے، مجھے اپنی پیدائش کا مقصد جاننا ہے. مجھے پھر سب جاننے کے لیے میں خود سے قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتی، مجھے کچھ ایک ایسا استاد چاہیے جو قرآن و سنت کا ماہر ہو، مدرسے والے نہیں، جس وہ استاد جس کا اللہ سے کنکشن ہو، جو اللہ سے تک پہنچ چکا ہو، جس کی رسائی اللہ تک ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو وہ مجھے وہ میرے لیے ایک روحانی ڈاکٹر ہوگا. وہ میرا، جب میں اس کو لوں گی تو وہ میرا تزکیہ نفس، میرے اخلاق کی پاکی، روح کی پاکی، ذہن کی پاکی، معاملات کی صفائی، یہ سب وہ صاف ستھرا تزکیہ نفس کرے گا، اور پھر میرے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہر چیز کی وہ مجھے میرے دل میں، میرے دماغ میں، سب کچھ میرے وہ ڈال دے گا. وہ جب نور آ جائے گا تو مجھے ہر چیز کی سمجھ میں آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
تؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ.
اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں اور یہ لوگ لائق ہیں۔
یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ اللہ والے، متقی و پرہیزگار، اللہ کے دوست، اللہ کے نائب، خلیفۃ اللہ۔ کون ہے وہ؟ جو اللہ پر یقین کرتے ہیں اور قیامت کے دن پر، یہ بہت ضروری ہے، قیامت کے دن پر یقین بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارا قیامت کے دن پر یقین نہیں ہوگا، ہم نیک اعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر عمل کا نتیجہ ہے اور وہ نچیدہ قیامت کے دن نکلے گا۔ وہ یا مرونا، اور بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ ینہون عن المنکر، اور برائی سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وہ یسارعون فی الخیرات، اور اللہ کے نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا، تو ایسا مقابلہ ہوتا ہے۔ وہ لائے گا من الصالحین، یہی نیک لوگ ہیں۔ اب سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس صورت کی روشنی میں، اس صورت کے آئینے میں میں اپنے آپ کو دیکھوں گی کہ کیا میرا اللہ پہ یقین ہے۔ اگر جواب میں جانوں تو نہیں میں آئے گا، کیوں؟ کہ جس کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی اداس نہیں ہوتا، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ کبھی برے لوگوں میں نہیں بیٹھتا، برے لوگوں میں نہیں بیٹھتا، بری محفل میں نہیں بیٹھتا، برے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتا، دنیا والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دل کی جو محبت ہے وہ دنیا والوں سے نہیں ہوتی، اس کی محبت صرف اللہ والوں سے ہوتی ہے۔ اچھا، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رازق اللہ ہے، میری زندگی اس کے ہاتھ، موت اس کے ہاتھ میں، میری بے عزتی بھی اس کے ہاتھ میں، میری صحت بھی اس کے ہاتھ میں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ وہ کبھی بھی انسانوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ صرف اللہ اور رسول کو دیکھتا ہے بس، اور اپنے ہر عمل پہ نظر رکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا نکلے گا۔ ہر عمل پہ، ہر سوچ پہ، ہر نیت پہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا نکلے گا۔ اور جب وہ خود باعمل ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس باعمل ہونے کی وجہ سے جو اسے اب برکات مل رہی ہیں، جو اسے فیض مل رہا ہے، جو اسے محبت مل رہی ہے، جو اسے سکون مل گیا ہے، جو اسے تسکین ہو گئی ہے، جو اسے صبر آ گیا ہے، جو اس میں برداشت آ گیا ہے، جو اس میں درگزر کی صفت آ گئی ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس طرف آ جائیں۔ اور جب برائی کو دیکھتا ہے تو اس کا یہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ان برے لوگوں کو میں نیکی کی طرف لے آؤں۔ یہ ہے نشانیاں۔ اور پھر جو وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں نیکی میں، وہ حسد نہیں کرتے، وہ مقابلہ کرتے ہیں نیکی میں کہ آج اس نے ایک نیکی کی، میں کوشش کروں گی اس سے اور زیادہ اچھی نیکی کروں، اس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اللہ کہتا ہے یہی لوگ صالحین ہیں، صالح ہیں، نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ صالحین کا جو درجہ ہے بہت بلند درجہ ہے، کیونکہ پاک صاف ستھرے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔
اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا، اور اللہ کو معلوم ہے ڈر والے۔
اب اللہ تعالیٰ مجھے تسلی دے رہا ہے، کیونکہ یہ راستہ لیتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں پھول نہیں ہیں، اس میں کانٹے ہیں۔ کانٹے کس لحاظ سے ہیں؟ کہ ظاہر میں نے اللہ اور رسول کا راستہ لے لیا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں، لوگ دوسری طرف ہیں، میں دوسری طرف ہوں۔ تو اب اس کی مثال ایسی ہے کہ پاگل میں ایک صحیح انسان چلا جائے تو وہ جو صحیح انسان ہے، وہ جو پاگل ہے، وہ اس کو مار مار کے پاگل کر دیں گے۔ تو اسی طرح، تو اب وہ بندہ جس نے اللہ کا راستہ لے لیا، اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا، تو اللہ کہہ رہا ہے پریشان نہیں ہونا، تم جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی بھلائی کرو گے، تمہیں اس کا فائدہ ہی ہوگا، تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس نیکی میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، تمہارا کہیں بھی کوئی تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے لحاظ سے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نیکی کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہم نیکی کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ برائی کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، ہم پہ بات ہے، یہ تمام چیزیں نا۔ تو جو اگر مجھے نیکی کے بدلے میں برائی مل رہی ہے، نیکی کے بدلے میں تکلیف مل رہی ہے، تو میرا اتنا ظرف ہونا چاہیے، میں اتنی برداشت ہونا چاہیے، مجھے اتنا صبر ہونا چاہیے، کیونکہ میری نظر اللہ پہ ہے۔ اور پھر میں یہ جانتی ہوں کہ جو کچھ میں نے اب اللہ کا راستہ لے لیا تو اب اللہ تعالیٰ میرے امتحان تو لے گا، میرے ٹیسٹ تو لے گا، میری محبت کے دعوے کے، میرے اس راستے میں آنے کے، تو ایسے تو آسانی سے مجھے یہ راستہ نہیں ملے گا۔ اس میں وہ بہت آپ کو جیسے سونا جو سنار ہے وہ بھٹی میں ڈال کے اس کے میں پلگاتا ہے آگ سے، اسی طرح مجھے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جب تم میرا راستہ لو گے تو میں تمہیں آزماؤں گا، مال سے، جان سے، پھلوں سے، عزت سے، بے عزتی سے، دنیا سے، ہر چیز سے آزماؤں گا، اللہ نے کہا ہے۔ تو اب مجھے تیار ہو جانا چاہیے کہ میں نے اللہ کو لیا ہے، اب اللہ کو راستہ لینے، اللہ کو لینے کے لیے، یعنی اللہ کے کو مقصد، اللہ کے لینے کا مطلب ہے اللہ کو مقصد زندگی بنانا۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں دنیا میں، جو کچھ خدمت کر رہی ہوں، عام یہ جو ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں یہی ہم ڈیوٹی دیں گے، لیکن نیت چینج ہو گئی تو ہماری طریقہ کار چینج ہو جائے گا بالکل، کیونکہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ ہر وقت نظر ہوگی کہ میں یہ جو بھی ڈیوٹی دے رہی ہوں میرا رب تو راضی ناراض نہیں ہو جائے گا، میری زبان سے جو کچھ نکلے گا اس کو 100 دفعہ میں جان چکی کہ اللہ اور رسول ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میری ہر چیز ہر اس میں میں اللہ اور رسول ہی کو دیکھتی رہوں گی کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو کیونکہ وہ میرا محبوب ہے۔ اب میں نے اس کو محبوب بنا لیا، اب وہ مجھے آزمائے گا تو صحیح، میں تو دعویٰ کر رہی ہوں وہ میرا محبوب ہے، اب وہ مجھے آزمائے گا نہیں، میرا امتحان نہیں لے گا، لے گا۔ اور یہ اسی طریقے سے اب سامنے تو لوگ ہوں گے، پیچھے اللہ ہوگا۔ جو تکلیفات آتی ہیں یہ یقین کریں جو تک، کیونکہ ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو پھر یہ دنیا کے لوگ ہمیں کیا تکلیف دے سکتے ہیں، کون ہمیں راحت دے سکتا ہے، کون ہمیں محبت دے سکتا ہے، یہ سب کے پیچھے اللہ ہے۔ جو بھی تکلیف مل رہی ہے اس کو پہلے مجھے اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے، اگر عمل میرا قرآن و سنت کے مطابق ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان آ گیا، ٹیسٹ آ گیا، تو پھر پریشانی کا کی، تو محبوب کی طرف سے کوئی چیز آئے تو پھر تو پریشانی نہیں ہوتی، پھر تو اس کی ہر ادا ہر چیز محبوب لگتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم اللہ کو محبوب بنا لیتے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے سکون آنے لگتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ نور آنے لگتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ سمجھ آنے لگتی ہے، نقطے سمجھ میں آنے لگتے ہیں، پریشانی تو ہے ہی نہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا حق نہیں مارا جائے گا، تمہاری عمل کی ناشکری نہیں کی جائے گی، تمہیں پورا پورا حق دیا جائے گا۔ اور واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو معلوم ہے کون کس لحاظ سے کر رہا ہے، دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے کہ مجھے پانے کے لیے کر رہا ہے، دنیا کے ڈر سے کر رہا ہے کہ میرے ڈر سے کر رہا ہے، تو یہ اصل چیز ہے۔ تو مجھے قرآن کو سمجھنا ہے، تو اس سمجھنے کے لیے مجھے اللہ والوں کو لینا ہے، انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ سب سے میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ کوئی وقت کے امام کو پہچانیں، ڈھونڈیں، جستجو کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تیرے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، تجھے پانا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دے، کوئی ہمیں ملا دے اللہ والے سے، تاکہ ہم اس کو سنیں، اس کو جانیں، اس کو پہچانیں اور اس کے ذریعے تجھ تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔